تک پیڑی میں 80 واسط. میں سندھ میں تھا گھوٹکی میں, بڑی مزدار بات ہے. لوگ یہ مجھ سے جو ذرا ہمارے کئی دوست ہیں نا جن پر تبلیغ کا غلبہ کہتے ہیں, یہ تو کیا نصب نامے سناتا رہتا ہے, کیا نصب نامے سناتا رہتا ہے. میں وہاں گھوٹکی میں نے نصب نامہ سنا. وہاں ڈاکوؤں کا ایک سردار آیا ہوا تھا, ڈاکوؤں کا سردار, پورے اپنی کلاشنکوفیں وہ سارے وہ چادروں میں چھپے ہوئے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ آئے بیٹھے, وہ اوپر کچے کا علاقہ ہے جہاں وہ رہتے ہیں. اگلے دن جب ہم گھوٹکی سے نکل رہے تھے تو اوپر ایک آدمی نے کہا جو باہر وہ ڈاکوؤں کا سردار آپ سے ملنا چاہتا ہے. کہا مجھ سے ملنا چاہتا. میں نے کہا اچھا بٹھاؤ. ایک ساتھی کے گھر میں ہم ٹھہرے تھے, گیا وہ ایسے ملا. وہ کہنے کا سائیں یہ رات آپ نے حضور کا پیڑھی سنایا, پیڑھی وہ نصب پیڑھی جو سنایا, سائیں ہمارا ایمان بڑھ گیا, دل ٹھنڈا ہو گیا. سائیں آپ ہمارے علاقے میں, ہم آپ کو بکرے کاٹ کے کھلائے گا. میں کہ چوری کر کے تو نہیں کھلو. ان کا سائیں جو آپ نے حضور کا پیڑھی سنایا ہمارا سینہ ٹھنڈا ہو گیا. آپ ہمارے علاقے میں جماعت لے کر آئے, ہم سب کو آپ کے سامنے بٹھائے گا. میں حیران, بس 2 گھنٹے میں نے بیان کیا, اس کو کوئی بات نہیں دل میں ٹھوکی, وہ خالی حضور کا نظر سن کے وہ ایسا باغ باغ ہوا کہ رات کو واپس گیا. پھر صبح آیا اور اسپیشل مجھے ملنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی کسی چیز کو چھپنے نہیں دیا. سورج پھر تو سامنے بادل آ جاتے ہیں, ہمارے نبی کی زندگی کے سامنے بادل بھی نہیں آ سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حیزا بن بلداس بن یدلاف بن طادق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحسن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحق بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوز بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. یہ اس میں کسی ایک جگہ پہ کوئی چیز ایسی نہیں جہاں میں دیکھنا پڑے پتہ نہیں اتھے کون ہے, پتہ نہیں اتھے کون ہے. ایسے روشن دن کی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی پوری زندگی کو ایسے مزین کر کے نمونہ بنا کے قیامت تک کا اس کے پیچھے چلو, اس کے پیچھے چلو. تو بھائی میں یوں کیا کرتا ہوں, اتنی تو غلامی اختیار کرو کہ وردی میں تو نظر آؤ. وردی کی کوئی طاقت تو ہے نا, یہ وردی کے بغیر کیوں نہیں آ جاتی. یہ پی آئی اے کی وردی الگ ہے, یہ نیلی وردی والے کون سے ہیں, سیکورٹی, ان کی وردی الگ ہے, پولیس والوں کی الگ ہے. تو اگر وردی کی کوئی طاقت نہیں تو جیسے مرضی وردی پہن کے آ جاؤ, جیسے مرضی کرتا شلوار پہن کے آ جاؤ. نہیں نہیں, وردی میں آؤ, وردی میں آؤ. تو بھائیو اللہ کے محبوب کی وردی میں ایک طاقت ہے, ایک وردی میں تاکہ ہماری پہچان بن جائے گا, ہماری پہچان بن جائے گا. تو صرف آپ مسجد کی زندگی لے کر نہیں آئے بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی کو لے کر آئے. بے شک مسجد ہماری نشانی ہے, مسجد کے بغیر اسلام کوئی نہیں. آپ نے مدینے میں گئے تو سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی. قبا میں آئے, ایک روایت کے مطابق 4 دن ٹھہرے, ایک روایت کے مطابق 14 دن ٹھہرے, اتنا فرق ہے. بعضے کہتے ہیں 4 دن ٹھہرے, بعضے کہتے ہیں 14 دن. اگر 4 دن کو فرض کر لیا جائے تو آپ نے 4 دن میں بھی پہلا کام یہ کیا, مسجد بنائی, مسجد قبا. آپ نے خود پتھر اٹھا اٹھا کے اس پر رکھے, اس کو اللہ تعالیٰ نے مسجد اس سعادت تقویٰ کے نام سے یاد کیا. جہاں مسلمان ہے وہاں مسجد ہے, جہاں مسلمان ہے وہاں مسجد سے رابطہ ہے. مسلمان کا مسجد سے رابطہ ٹوٹ جائے یہ ایسا ہی ہے جیسے جسم سے روح کا رابطہ ٹوٹ جائے, جیسے جسم کی زندگی روح کے بغیر ناممکنات میں سے ہے. ایمان کی زندگی مسجد کے بغیر ناممکنات میں سے ہے. اگر ہمارا مسجد سے تعلق ٹوٹ گیا تو ہم وہ جسم ہیں جس میں سے روح نکل گئی. جب نے ساری زندگی مسجد کی دوڑ لگائی, تکلیف پیش آتی مسجد میں آتے, بیماری آتی مسجد میں آتے, تنگی آتی مسجد میں آتے, کوئی تکلیف آتی آپ نماز کی طرف دوڑ لگاتے, امت کو بھی مسجد کی طرف دوڑایا, خود بھی مسجد کی طرف دوڑے. صحابہ کے دور میں کوئی مشکل پیش آتی, آندھی چلتی اندھیری آتی, گھن گرج بجلی کی چمک, سارے دوڑ کے مسجد میں آتے اللہ سے مانگتے. کوئی حضرت عمر کے زمانے میں آگ نکلی, وہ تو تمیم داری نے بجھا دی. پھر اس کے 40 برس کے بعد مدینے میں آگ نکلی, مدینے کے آتش فشاں پہاڑ تھا, آگ نکلی تو اس طرف آ رہی تھی, سارے مدینے والے دوڑ کے مسجد نبوی میں گئے اور سجدے میں گرے گئے, تو آگ کا رخ اللہ نے مدینے سے پھیر کر دوسری طرف پھیر دی. تو نماز تو ہماری پہچان ہے, نماز کے بغیر نہ اسلام ہے, نماز کے بغیر نہ دین ہے, نماز کے بغیر نہ انسانیت ہے. جو سر سجدے میں نہ جھکتا ہو وہ سر سر کہلانے کے قابل نہیں. آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. ایوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 40 سال جدا رکھا, آنکھیں چلی گئیں یعقوب علیہ السلام کی. جب آپس میں ملایا تو کہنے لگے تجھے بتاؤں کیوں جدا کیا تھا؟ کہنے لگے پتہ نہیں کیوں کیا تھا, بتا دیں. کہنے لگے تم نماز پڑھ رہے تھے اور یوسف تیرے برابر سویا ہوا تھا, چھوٹا بچہ, تو وہ سوتے سوتے رویا, تو تم نے نماز میں پڑھتے پڑھتے اسے یوں دیکھا, یوں دیکھا کہ بس مجھے یہ بات پسند نہ آئی کہ نبی ہو کر, نبی ہو کر, نبی کا بیٹا, نبی کا پوتا ہو کر, نماز میں کھڑے ہو کر مجھے چھوڑ کے مخلوق کو دیکھا, جسے دیکھا ہے اسے جدا کروں گا, جن آنکھوں سے دیکھا ہے وہ آنکھیں بھی واپس لے لوں گا. چونکہ وہ تو نبی تھے ان کے ساتھ, تو پھر تھوڑی سی بھی اس قسم کی بات برداشت نہ تھی. اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو ہم تو سارے برباد ہو چکے تھے, ویسے ہی 95% نماز کو نہیں پڑھتے. تو بھائیو اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ڈیوٹی نہ ہو تو جب اذان ہو تو سارا ایئرپورٹ مسجد میں, سارا ایئرپورٹ مسجد میں ہو, چند ضروری جگہوں پر جہاں سے آگے پیچھے ہٹنا مشکل ہے لوگ بٹھائے جائیں, وہ دوسرے وقت میں جماعت کرائیں. ان میں ایک آدمی ایسا چھوڑا جائے جو دوبارہ جماعت کرا سکے, وہ تو وہیں ہو سکتی ہے, وہاں بھی نماز کی جگہ بنی ہوئی ہے. لیکن جب اذان ہو اور کوئی اس وقت فلائٹ کا مسئلہ نہ ہو, صرف دفتری ڈیوٹی ہو, تو کارگو والے اور ایس ایف پی آئی اے والے یہ سارے مسجد کی طرف دوڑ رہے ہوں, یہ غلامی رسول کا تقاضا ہے, یہ اصل میلاد النبی ہے, یہ اصل میلاد ہے کہ سارا ایئرپورٹ نماز پر کھینچا چلا رہا ہو, وہ سب اللہ کے سامنے جھک رہے ہوں, اللہ کے سامنے اپنی ضرورتیں پیش کر رہے ہوں. میں نے نماز سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں دیکھا, اللہ سے لینے کا نماز سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے. مصلی بچھاؤ مانگو اللہ سے, مصلی بچھاؤ مانگو اللہ سے, اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہم و گمان نہیں ہوتا. ایک آپ کو لطیفہ کیا, میں 1984 میں مجھے شوق ہوا میں کپاس خود کاشت کروں, چونکہ 3 سال ہماری فصل خراب ہو گئی, قرضے چڑھ گئے, ہمارے پاس بیلنس تو ہوتا کوئی نہیں, ذمہ داروں کے پاس تازہ آیا تازہ گیا, قرضے چڑھ گئے کافی سارے. 4 مہینے کی مجھے ریمنڈ سے چھٹی ملی تھی, میں بیمار تھا. میں نے اپنے باپ سے کہا اس دفعہ میں کپاس کاشت کراؤں, کروا لو. میں نے کروائی, بڑی جان ماری, بڑی خوبصورت ہوئی. اب مجھے پتا تو تھا نہیں, پوچھ پوچھ کے چل رہا تھا. ایک نے آخر میں مشورہ دیا اس کے اوپر یوریا کا سپرے کرو, 1 کلو یوریا اور 400 لیٹر پانی سپرے کرو. میں نے کیا کیا, 10 کلو یوریا ٹھوک دیا, مجھے یاد نہ رہا 1 کا 10, پتہ جو تھا نہیں. شام کو جب ڈیرے میں بیٹھے تو میرا چتایا کا بیٹا کہنے لگا, ہاں بھائی آج کیا سپرے کیا ہے؟ میں نے کہا آج وہ یوریا کا سپرے کیا. انہوں نے کہا کتنا کیا؟ میں نے کہا 10. انہوں نے کہا بیڑی بورڈ چڑھی مولوی رہ گئے نا, کیتی کرائی گئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ یہ تو ساری جل جائے, اوور ڈوز ہو, ساری جل جائے گی. میں نے کہا اب کیا کروں؟ کہنے لگا پانی کا سپرے کر. میں نے کہا راتی کتوں کروں سپرے, پوری طرح سپرے کرواؤں کیسے؟ میں نے کہا کوئی اور راستہ؟ کہنے لگا بارش ہو جائے تو پھر کام بن جائے گا. میں نے کہا اے زور اسی لا لینا, وہ مجھے تو بھول گیا, روٹی بھی بھول گئی. میں ڈیرے سے اٹھا سیدھا مسجد چلا گیا, نفل نفل. میں کہا اللہ تعالیٰ بارش دے, نہیں تو سارے اکثر مولویوں نے کچھ نہیں ہوں کیتی کرائی برباد کر چھٹی. خوب دعا میں یا اللہ بارش دے, یا اللہ بارش دے, یا اللہ بارش دے. تہجد میں میری آنکھ کھلی تو بادلوں کی گڑ گڑ میں کا کم بندہ لگ رہا ہے. ایک گھنٹہ جو بارش ہوئی ایسی زوردار بارش ہوئی کہ ساری وہ دھل دھلا کے زمین میں گئی تو کھاد بن گئی اور ساری فصل اتنی زبردست ہوئی. 3 سال کے قرضے بھی اتر گئے اور پیسے بھی جمع ہو گئے. نماز سے بڑا وظیفہ ہے کوئی نہیں. اللہ کا نبی ہمیں تحفہ دے کر گیا. اللہ نے آسمانوں پہ بلا کے دیا آجا میرا محبوب 50 نمازیں لے کے جا. خود سوچو 50 نمازیں کون کرتا, جہاز کون اڑاتا اگر 50 نمازیں ہوتی. دینی 5 تھیں, 5 ہی دینی, 50 کیوں دی؟ بتانے کے لیے کہ دنیا میں تمہارا اصل کام سجدے کر رہے ہیں اور تمہارا کام کوئی نہیں. تم آئے ہو مجھے راضی کرنا, میری بندگی کو. چلو میں جانتا ہوں 50 تم کیسے پڑھو گے, چلو 5. پھر 5 5 گھٹائیں, 5 5 کٹھی 45 کیوں نہیں گھٹائیں؟ نماز کی عظمت پیدا کرنے کے لیے کہ بڑی چیز ہے. 5 9 چکر لگوائے اپنے نبی کے, 9 چکر. چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا, پھر چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا, چونکہ چھٹے پر تھے نا موسیٰ علیہ السلام, وہاں سے ان کو واپس بھیجتے, واپس جائیں یا رسول اللہ سدرۃ المنتہا پہ بات ہو رہی تھی. 7 آسمان سدرۃ المنتہا, پھر واپس, پھر گئے, پھر واپس. جب 5 رہ گئی نا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ اب بھی واپس جائیں, تھوڑی کروائیں, انہیں کوئی نہیں پڑھنی. آپ نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے, چونکہ خیال تھا کہ 5 5 اکٹھا جا رہا ہے نا, تو اب کیا تو سارا ہی جھاڑو نہ ڈر جائے, تو اب مجھے شرم آتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری امت پہ 2 فرض ہوئی تھی, انہوں نے وہ بھی کوئی نہیں پڑھی تھی, آپ کی امت نے بھی کوئی نہیں پڑھنی, آپ دیکھ لیں. ہائے ہائے سچ کہہ گئے. آج 95% مسلمان بے نمازی. تو نماز تو ہماری پہچان ہے, نماز کے بغیر ہماری کوئی زندگی نہیں. لیکن میرے بھائیو جو باہر کا معاشرہ بنتا ہے وہ نماز سے نہیں بنتا, وہ اخلاق سے بنتا. جو باہر کی زندگی بنتی ہے, جو باہر میں حسن پیدا ہوتا ہے وہ نماز سے نہیں, وہ اخلاق سے ہے. بے شک اخلاق نماز کا جوڑ ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, جب آدمی نمازی بنتا ہے تو بے حیائی برائی سے بھی بچتا ہے, اللہ بچاتا ہے. لیکن اخلاق کی الگ محنت کرنا پڑتی ہے. جس دن اس امت کے اخلاق نبوی ہو جائیں گے نا تو لوگ اسلام میں ایسے آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں پھولوں پر جا کر گرتی ہیں نا, جیسے پروانے شمع پہ گرتے ہیں, جیسے بھوکا کھانے پہ گرتا ہے, جیسے پیاسا پانی میں گرتا ہے, اور جیسے موج زن دریا سمندر میں گرتا ہے. کوئی ہے جو سمندر سے دریاؤں کے گرنے کو روک دے؟ جس دن اس امت میں اخلاق نبوت زندہ ہوں گے تو یہ قوموں کی قومیں یوں آئیں گی اسلام میں جیسے بہتا ہوا دریا سمندر میں گرتا ہے, اور جیسے پروانے شمع پہ گرتے ہیں, جیسے مکھیاں پھولوں پہ گرتی ہیں شہد کی, ہٹاؤ بھی تو نہیں ہٹتی. ہمارے پاس اخلاق ایک ایسی طاقت ہے کہ ساری دنیا کے ایٹم بم اس کے سامنے فیل ہو جائیں اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو سیکھ لیں. 90% دین کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ, 90%, اور وہی قربان ہوئے پڑیں. ہمارے معاشرے کی بنیاد 3 چیزیں ہیں, 3 چیزیں. تصل من قطعک, تعطی من حرمک, تعفو من ظلمک. جو توڑے اس سے جوڑو, جو توڑے اس سے جوڑو, جو چھینے اس کو عطا کرو, جو زیادتی کرے معاف کرو. یہ ساری دنیا کے لیے گھر کے اندر 3 چیزیں ہیں. ان تعفو وتصفحو وتغفرو فإن اللہ غفور الرحیم. گھر میں بھی اخلاق بتائے, باہر بھی اخلاق بتائے, کہ گھر میں بھی بیوی سے کیسے رہو درگزر. تعفو, تعفو کہتے ہیں مٹی ڈالنا, چھپانے کو کہتے ہیں تعفو. اس میں معاف کرنے کا مطلب نہیں ہوتا, اس میں ہوتا ہے چلو میاں گل مکاؤ, چلو میاں گل مکاؤ. اس میں صرف در گزر آیا ہے, دل سے نکالنا کوئی نہیں آیا. اس سے اگلا درجہ ہے وتصفحو, وتصفحو. تصفحو کیا ہے؟ اب دل سے بھی نکالو, دل سے بھی نکالو. تیسرا درجہ کیا ہے؟ وتغفرو, دل سے بھی نکالو اور اس کے ساتھ کچھ خاطر مدارت بھی کرو کہ وہ جو زخم لگا ہے وہ مٹ جائے تو گھر کی زندگی خوشگوار بنی. میں تو کہتا ہوں بچوں سے بھی ایسا سلوک کرو جیسے مہمان سے کیا جاتا ہے. آج کے بچے بھی وہ بچے نہیں ہیں جو ماں باپ کی سختی برداشت کر کے بھی فرما بردار رہے ہیں. اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, میں اپنے بچوں سے بھی اس طرح معاملہ کرتا ہوں جیسے تبلیغ والے نئے آدمی سے معاملہ کرتے ہیں. تھوڑا سا آنکھیں دکھاؤ تو ان کی آنکھیں زیادہ آگے گھومنے لگتی، تھوڑا سا لہجہ کڑوا کرو تو ان کا 10 گنا کڑوا ہو جاتا. باپ بن کے آج نہیں دکھا سکتے، ماں بن کے نہیں دکھا سکتے، کیونکہ ساری دنیا میں نافرمانی کا تعفن پھیلا ہوا ہے. اندھیرے میں کیا نظر آئے گا؟ جب یہ چاروں طرف گندگی کے ڈھیر پڑے ہوں تو مسجد میں تعفن نہیں آئے گا، بدبو نہیں آئے گی. تو چونکہ چاروں طرف نافرمانی کی فضا ہے، اس فضا کا اثر اولاد پر ہے، ماں باپ پر ہے، ماحول پر ہے. اس گندگی ناک کو چڑھتی ہے، گناہوں کی گندگی روح کو چڑھتی ہے. تو حسن سلوک ایک ایسا ہتھیار ہے جو سب کو رام کر دیتا، شیروں کو زیر کر دیتا، انسان تو انسان ہے. تو بھائیو، در گزر کرنا یہ اولاد کے ساتھ بھی رکھو، بیوی کے ساتھ بھی رکھو. ماں باپ ہیں تو ان کے لیے تو سرما بن جاؤ، وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اتنی خوبصورت تعبیر ہے یہ، ماں باپ ہمارے تو مر گئے، تمہارے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھا لو. جب پرندے کو شکار کرتے ہیں نا تو وہ گرتا ہے نا، تو بڑی بے بسی سے گرتا ہے. ہم جب پڑھتے تھے اس کالج میں تو ہمارا گاؤں راوی کے کنارے پر ہے. اس زمانے میں اتنا وہ نہیں تھا زراعت، تو جنگل زیادہ تھا. تو ہم شکار کھیلنے جنگل میں جاتے، 8-8 دن جنگل میں کیمپ لگا کے بیٹھے رہتے تھے. تو شکار کرتے نا، کوئی تیتر، کوئی مرغابی، کوئی تو ایسے گرتا تھا ایسے، تو اس کے پر ایسے ہوتے تھے، ٹانگیں یوں ہوتے تھی، سر یوں ہوتا تھا. تو ایسے بے بسی کی تصویر بنا کہہ رہا ہوتا تھا، اب چھری بھی چلائے گا تو میری طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوگی، اب بال اوپر نوش لے گا تو میری طرف سے کوئی مزاحمت نہیں ہوگی. اس تعبیر کو اللہ ماں باپ کے لیے لایا ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ تو ماں باپ کے سامنے ایسے بچھ جا جیسے فائر زدہ پرندہ شکاری کے سامنے بچھ جاتا ہے، کہتا جو مرضی کر لو، جو مرضی کر لو. اور پھر کر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پھر ان کے لیے دعائیں کر کہ یا اللہ جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تو ان پہ رحم فرما. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صبح اپنے گھر سے نکلتے کام پر تو ماں کے پاس آتے، اما السلام علیکی رحمت اللہ کما ربیتنی صغیرا، ماں اللہ تیرا بھلا کرے تو نے مجھے بچپن میں پالا. وہ آگے کہتی، وعلیک السلام یا بنی و رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، میرے بیٹے اللہ تجھے جزا دے، تو نے بڑے ہو کر بیٹے ہونے کا حق ادا کیا. پھر جب شام کو واپس آتے تو پہلے ماں کے پاس آتے، سلام کرتے، پھر یہ دعا دیتے. وہ آگے پھر وہ جواب میں دعا دیتی، پھر جا کر وہ اپنے کام کو جاتے. اللہ نے ماں کی دعا میں وہ برکت ڈالی کہ 125,000 صحابہ میں سب سے زیادہ جو امت کو حدیثیں پہنچی ہیں ابو ہریرہ سے پہنچی ہیں. سب سے زیادہ حدیثیں جو امت کو ملی ہیں حضرت ابو ہریرہ سے ملی ہیں، ماں کی دعا نے کہاں پہنچا دیا؟ حارثہ بن نعمان، آپ نے فرمایا میں نے حارثہ بن نعمان کی تلاوت سنی جنت میں. میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے جنت میں؟ کہا گیا حارثہ بن نعمان ہے، یہ ماں کا بڑا خدمت گزار تھا، اس کے سلے میں اس کی صدا جنت میں گونج رہی ہے. تو میرے بھائیو، اسلامی زندگی عبادات سے نہیں بنتی، اسلامی زندگی اخلاق سے بنتی ہے. میٹھا بول، میٹھا بول، کڑوے کو میٹھا کرنا سیکھو، ساری زندگی مٹھاس بھر جائے گی. غیبت سے زبان کو سیلو، چولی سے، شکایت سے، غیبت سے زبان بند کر لو. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے احنف بن قیس کو بلایا، کہنے کہ تیرے بارے میں یہ شکایت پہنچی ہے، دیکھو آپ لوگوں کے دسری کام ہے، جب کوئی آ کر کوئی شکایت لگائے نا تو اگلے کو بھی ساتھ بلا لینا، کبھی ایک کی سن کے فیصلہ نہ کرنا. حکومتیں برباد ہو گئیں، نظام برباد ہو گئے، مسجدیں برباد ہو گئیں، سارے نظام ٹوٹ گئے صرف سن کر. صرف سن، اس نے یہ کہا، اچھا یہ کہا، فوراً قدم اٹھایا. لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا، بیٹا کوئی شخص آئے نا تیرے پاس، آنکھ ہاتھ میں لے کر روتا ہوا ہے، دیکھو فلاں نے میری آنکھ نکال دی ہے. تو کبھی کبھی فیصلہ نہ کرنا، اس کو بھی بلا لینا جس کے بارے میں کہہ رہا ہے، ممکن ہے یہ اس کی دونوں آنکھیں نکال کے آیا ہوا ہو. ہمارے دفتری نظام برباد ہو گئے، فلاں آپ کے بارے میں یوں کہہ رہا تھا، پھر تکلیف نہیں گوارا کرتا، اس کو بلا کے پوچھ لیں، بھائی یہ بات ایسی ہے، ایسے ہے، میں 7-8 مدرسے میرے ذریعے اللہ چلا رہا ہے، میں نے اس ایک اصول کو پکڑا ہوا ہے، جب کوئی شکایت آتی، 1,000 بچے پڑھ رہے ہیں تو 1,000 بچے کے کوئی مسائل نہیں، سو آدمی پڑھا رہے ہیں ان کو کوئی مسائل نہیں, روز کڑ 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 کڑ, لیکن جب کوئی مسئلہ آتا ہے فلاں, اچھا بھائی اس کو بھی بلا رہا, تو بات ہوتی ہی کوئی نہیں. سو باتوں میں سے ایک بات نکلتی, 99 ہوتی ہی کوئی نہیں, 99 باتوں کا وجود کوئی نہیں ہوتا. تو لیکن نظام برباد ہو جاتے, حکومتیں برباد ہو گئیں, دفتر برباد ہو گئے, کمپنیاں برباد ہو گئیں, گھر برباد ہو گئے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے تیرے بارے میں یہ شکایت ہے, کہنے لگے غلط ہے, اس کو بلا لو غلط ہے. کہنے لگے نہیں نہیں مجھے بڑے معتبر آدمی نے بتایا ہے. تو وہ انہوں نے فرمایا کبھی معتبر آدمی بھی کسی کی چغلی کھاتا ہے؟ ان الثقت لا ینم, ان الثقت لا ینم. تو حضرت احنف نے فرمایا کبھی معتبر آدمی بھی کسی کی چغلی کھاتا ہے؟ تو حضرت معاویہ ایسے لاجواب ہوئے کہ پھر اس کے بعد چوں بھی نہیں کر سکے. کہنے کہا ٹھیک ہے شاہ. تو میرے بھائیو اگر کسی کی اچھائیاں نہیں دیکھ سکتے تو عیب بھی نہ دیکھنا, کسی کی نیکی نہیں بیان کر سکتے تو برائی بھی بیان نہ کرنا, کسی میں 99 برائیاں دیکھو, ایک اچھائی دیکھو, اسی اچھائی کو پالتے رہنا. دھن نے دھنی اپنی دھن, پرائی دھنی کا پاپنا پن, تیری روئی میں چار بنولے, سب سے پہلے ان کو چن. اپنے آپ کو دیکھنا عیب ہی عیب نظر آئیں گے. اوروں کی برائیاں دیکھو گے تو اللہ اپنے عیبوں سے غافل کر دے گا. اپنے عیبوں سے غافل ہو کے مر گئے تو برباد ہو گئے. اوروں کی اچھائیاں دیکھو گے تو اللہ اپنے عیب دکھا دے گا. اپنے عیبوں پہ ندامت نصیب ہو گئی تو بعض اوقات نیکی کر کے وہ جنت نہیں ملتی جو گناہ کر کے رونے پہ جنت اللہ دے دیتا. ندامت کے آنسو کو ہزاروں سال کی عبادت نہیں مل سکتا, پشیمانی کی ہائے کو ہزاروں قرآن خانیاں نہیں مل سکتی. کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھنا. اجتماعی زندگی کے یہ معاشرت کے اصول ہیں جس پر زندگی کی بنیاد کھڑی ہوتی, اخلاق بناؤ ہے. اس سب میں دین کا رنگ تب آئے گا جب اس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے. اگر اس لیے کرے گا لوگ کہیں کہ بڑے اچھے اخلاق والا گھر تو قیمت کچھ نہ پڑی. سیاسی لوگ کتنے لوگوں کے کام کرتے, صبح سے شام تک پاگل ہو جاتے ہیں کام کر 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 کے. اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے تو یہی ان کو جنت میں پہنچا دے. وہ ووٹ کے لیے کرتے ہیں تو ساری محنت ان کی 2% کی اللہ کے دربار میں نہیں بنتی. اگر یہ اللہ کے لیے کریں تو ایک خالی گلاس پانی پلا دینے پر بھی اللہ جنت دے دیتا. امام زین العابدین کا انتقال ہوا تو ان کی کمر پہ دیکھا گیا پلے داروں کے نشان, جیسے پلے دار بوریاں اٹھا 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 کے کمر پہ گھاسے لگ جاتے, تو پوری کمر پہ وہ نشان بوریاں اٹھانے. کہنے ان کو کیسے بوریوں کے نشان پڑ گئے؟ اللہ نے بہت رزق دیا تھا امام زین العابدین کو, تو یہ تو ہزاروں غلام ان کے تھے. تو پھر کوریتے کوریتے پتہ چلا کہ 100 گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا. رات کو بوریاں بھر بھر کے اپنی کمر پہ اٹھا کے ان کے گھروں میں پھینک کے آ جاتے تھے. کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہمیں خرچہ دینے والا کون. اور ادھر پھٹیاں لگا دیتے ہیں, پھٹیاں لگا دیتے. ایک مسجد میں گیا تو وہاں پنکھے کے اوپر لکھا ہوا تھا ہدیہ برائے مسجد من جانب حاجی محمد بوٹا. میں کہا بھائی 700 روپے اللہ نے دے گئے, اللہ بھی احسان چاڑی بیٹھا ہے. دین میں دین کا رنگ آتا جب صرف اللہ کی رضا کا جذبہ ہو. اس کے علاوہ کوئی بھی جذبہ ہوگا تو اللہ مردود کر دے گا. اور حدود کا پتہ چلتا ہے علم کے ساتھ. علم کے بغیر کوئی راستہ طے نہیں ہوتا. علم کے بغیر کسی کو منزل نہیں ملی. علم کے بغیر کوئی اللہ تک نہیں پہنچا. علم کے بغیر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ پا سکا, ورنہ ایسے رواجی چیزوں کو اسلام سمجھ لے کر. ایک دفعہ میں گزر رہا تھا تو میلاد النبی کا جلوس گزر رہا تھا, تو ایک جگہ جلوس کے اندر ڈھول بج رہا, لڑکے ناچ رہے تھے, ناچ رہے تھے, ڈانس ہو رہا تھا, ڈانس ہو رہا تھا. اب وہ اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں کہ ہم بڑی نیکی کر رہے ہیں, حضور کی خوشی منا رہے ہیں, لیکن علم کے نہ ہونے کی وجہ سے حضور کی محبت کے باوجود بھی اللہ کے مجرموں کی صف میں کھڑے ہو کے. کہ وہ نبی تو رقص سرود روکنے آیا, تبلے کی تھاپ توڑنے آیا, ڈھول بتاشے توڑنے کے لیے آیا. علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ. وہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا بڑا چرچا ہو گیا, تو ایک عالم نے سنا تو اس کی زیارت کو گئے, کون عابد ہے؟ آگے دیکھا وہ تھا اس میں بیٹھا ہوا غار میں اور یہاں پخانہ لگایا ہوا یہاں. میں کہا حضرت یہ کیا لگایا ہوا؟ کہا یہ گندگی ہے. تو کیوں؟ کہ میرا نفس خوشبو مانگتا ہے، میں تو کہتا ہوں تجھے گندگی دوں گا. مگر تو کہ تیری نماز کیسے ہوتی ہے؟ جب علم کے بغیر آدمی سفر کرتا ہے تو ایسی فضولیات. چونکہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سارا ملک علم سے خالی ہے. 1834 میں لارڈ میکالے آیا اور یہ پروگرام لے کر آیا کہ ہم نے اس مسلمان کو نظریاتی طور پر پکڑنے کیا کیا جائے. اس نے یہ ایجنڈا پیش کیا. پھر اوپر سے 1857 کی جنگ ہو گئی تو وہ بات دب گئی. پھر 1857 کی جنگ کے بعد سر ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر آیا نظام تعلیم کو لے کر. کہ بھائی ان کو نظریاتی طور پر پکڑنے کے لیے کیا نظام چلایا جائے؟ تو ایک سال کے سروے کے بعد یہ چیز سامنے آئی تھی کہ ان کو قرآن سے نہ آشنا کر دیا جائے اور اپنا نظام تعلیم دے دیا جائے. تو 50 برس کے اندر یہ ہمارے غلام ہو جائیں گے. تو اس قدر تباہی آئی کہ بھائیو کوئی ننگ دھڑنگ بیٹھا ہو تو اس کو بھی پہنچی ہوئی سرکار کہتے ہیں. ہمارے ملتان میں ایک ننگا مجذوب تھا، وہ وہاں مرد بھی بیٹھے ہوئے عورتیں بیٹھے ہوئے، کسی کو گالی اگر نکال دیتا نا تو دوے والے سائیں مبارک تھے تو کوئی سائیں گال کٹھیے. جب علم نہیں ہوتا میرے بھائیو تو راستے طے ہی نہیں ہو سکتے، چل ہی نہیں سکتا آدمی، کیسے چلے گا؟ قرآن کی روشنی کے بغیر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی کے بغیر کوئی کیسے اللہ تک پہنچ سکتا ہے؟ کوئی کیسے ان پر پیش راہوں سے گزر سکتا ہے؟ جن بال کے برابر ادھر ادھر بات ہو جائے تو آدمی جہنم میں جا گرے. اسے اللہ کا نبی علم لے کر آیا، قرآن لے کر آیا، حدیث لے کر آیا. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کرے گا کہاں ہیں میرے علم والے، آ جاؤ ان کے لیے موتیوں کا ممبر بٹھاؤ، ممبر بچھاؤ، ان کو ممبروں پہ بٹھاؤ، ان کا کوئی حساب کوئی نہیں. تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھائی ہم سارے عالم بن جائیں، نہیں، ہم نے یہ سارے شعبے چلانے، پر اتنا علم تو ہو کہ مجھے پتا تو چلے میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. ایک عام سی بات بتاتا ہوں، باپ مرتا ہے بیٹے کو پتا نہیں غسل کیسے دینا ہے، وہ کہتا مولوی صاحب نے سدو جی پیو نے غسل دے. حالانکہ یہ غسل دینا تو بیٹے کے اوپر فرض تھا. جنازہ تیار ہے، بیٹے کے ذمہ ہے باپ کا جنازہ پڑھائے. وہ مولوی صاحب نے سدو جنازہ پڑھایا تو مولوی صاحب نے جنازہ پڑھانا، جنازہ دعا ہے، دعا، اور دعائیں پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے کے لیے ہوتی ہیں. دعا مانگی جاتی ہے، دعا پڑھی نہیں جاتی، اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں. ہم پڑھتے ہیں مانگتے نہیں. ہمارے جو امام مسجد ہیں ان کو چند دعائیں یاد ہیں، ویسے ہاتھ اٹھا کے وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، پیچھے آمین شروع کر دیتے ہیں. نہ اسے یاد ہوتا ہے کیا کہا جا رہا ہے، نہ سننے والوں کو پتا کیا کہا جا رہا ہے. اس کو دعا تو نہیں کہتے، اس کا نام تو دعا نہیں. مانگنا مانگنا مانگنا، منت، خوشامد اور عاجزی. تو ہر گھر میں موت ہوتی ہے، ہر گھر میں موت ہوتی ہے. تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ ہماری اولادوں کو نہیں پتا کہ میں نے اپنے باپ کو غسل کیسے دینا ہے، اس کو جنازہ کیسے پڑھنا ہے، اس کو قبر میں کیسے اتارنا. ویسے وہ ایم بی اے کر چکا ہے، ماسٹر کر چکا ہے، پائلٹ بن چکا ہے، ہواؤں میں اڑ رہا ہے، سارے وہ ایئرپورٹ کو کنٹرول کر رہا ہے، لیکن باپ مر گیا ہے تو اس کو غسل دینے کا پتہ کوئی، اس کا جنازہ پڑھنے کا پتہ کوئی. اور شریعت نے کیوں کہا کہ بیٹا جنازہ پڑھا؟ کیونکہ بیٹا دعا مانگے گا، دعا پڑھے گا نہیں. اور مولوی صاحب تو کل بھی جنازہ پڑھائے، پرسوں بھی پڑھائے، ترسوں بھی ختم پڑھیا، اس تو اگلے دن بھی ختم پڑھیا، انہوں نے مہینے بھی ختم پڑھ چھڑے، انہوں نے کہ کسی اور بھی مر جائے. اپنا مرے تو درد ہوتا ہے، دیکھتے نہیں وہ پرایا بچہ روئے تو سر میں درد، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد. ان کا پتہ چلا 1988 میں جب میرے باپ کا انتقال ہوا اور میں نے ان کا جنازہ پڑھایا. میں پہلے بھی جنازے پڑھاتا رہتا تھا، بعد میں بھی پڑھائے ہیں، لیکن جب میں نے اپنے باپ کا جنازہ پڑھایا تو مجھے پتا چلا کہ میں پڑھ نہیں رہا ہوں، میں مانگ رہا. میں نے دعا نہیں پڑھی، میں نے مانگا، میں نے اللہ سے مانگا. اور مانگنے اور پڑھنے میں بڑا فرق ہوتا. فقیروں کو نہیں دیکھتے ہو کیسے مانگ رہے ہوتے ہیں چوک میں کھڑے ہوئے، وہ اس طرح نہ مانگے تو کوئی ان کو کچھ نہ دے. وہ ایسے عاجز ہو کر مانگتے ہیں، ایسے محتاج ہو کر مانگتے ہیں، اگلے خواہ مخواہ دے جاتے ہیں. تو ایسے محتاج بن کے مانگنا کہ اللہ کے در کھل جائیں. میں نے صرف ایک چھوٹی سی بات بتائی کہ کتنی بڑی ضرورت ہے. مرنا تو سب نے ہے، تو کیا میری اولاد مجھے ایم بی اے کا ثواب پہنچائے گی؟ مجھے ڈاکٹر بننے کا ثواب پہنچائے گی؟ میرے باپ مجھ پہ ناراض تھے تو مولوی بن گیا، मैं तुझे डॉक्टर बनाना चाहता था तो मौलवी बन गया। छोटा बेटा डॉक्टर बनेगा उसको खुश हो गया ये डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर भी दिल का बना माशाल्लाह बहुत अच्छा डॉक्टर बना। मेरा बाप दिल के मरज में मरा, उसका इलम फेल हो गया उसकी मौत पे, उनकी मौत पर मेरे भाई का इलम फेल हो गया, लेकिन जो अल्लाह ने मुझे सिखाया वो मौत के बाद भी काम आ रहा है। मैं उनको गुसल दे रहा हूँ, उनको कफन पहना रहा हूँ, नहीं उनका जनाजा पढ़ रहा हूँ, उनको कब्र में सुन्नत के मुताबिक उतार रहा हूँ, कब्र सुन्नत के मुताबिक मट्टी डाल रहा हूँ, उसके बाद दुआ मांग रहा हूँ। तो जो मुझे अल्लाह ने दिया वो तो मेरे बाप के मरने के बाद भी काम है। तो मेरे भाइयों आज रिवाज ही नहीं है उलमा से पूछने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमसे किसी आलम जिस आलिम से अकीदत हो से जाके पूछ लो रवादारी तबलीग और कहोगे जिस आलिम पे आपका एतकाद है उससे जाकर पूछ लो तिजारत कैसे करूं मौलाना बता दें, नमाज कैसे पढ़ूं, माँ बाप से क्या सलूक करूं, बीवी से क्या सलूक करूं, बच्चों से क्या सलूक करूं, नौकरी कैसे करूं, इसमें शरीयत क्या कहती है, हलाल क्या है, हराम क्या है, सीखो तो सही मेरे भाई। जो बाजार